الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعير واحد فسألوني فعاتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیها لکم، یہ دسویں ندا ہے، یعنی اس حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ نے 10 مرتبہ محبت سے، پیار سے اپنے بندوں کو اے میرے بندوں کہہ کر خطاب فرمایا. یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، تمہارے اعمال ہے. اگر تم نے مجھے مانا تو یہ بھی تمہارا عمل ہے، اور میرا انکار کیا تو یہ بھی تمہارا عمل ہے. اگر تم نے میری مانی، میں نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کیا، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے بچے، تب بھی تمہارے اعمال ہیں. اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کو نہیں کیا، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کو کیا، تو بھی تمہارے اعمال ہیں. انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، اچھے بھی تمہارے، برے بھی تمہارے. اور اگر تم میرے در پہ آئے اور تم میرے در پہ گڑ گڑ آئے، ادعونی استجب لکم، تو بھی یہ تمہارا عمل ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, لیکن جو مجھ سے اعراض کرتا ہے اور میرے اس ایک در کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, یہ بھی تمہارا عمل ہے. انما ہی اعمالکم, تم اچھا کرو گے تو بھی تمہارے اعمال, تم برا کرو گے تو بھی تمہارے اعمال. ایسا نہیں کہ تم برا کرو گے تو تمہارے اعمال, اچھا کرو گے تو میرے اعمال. اچھا کرو گے تو بھی تمہارے اعمال, اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. برا کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا عمل ہے, یہ بھی تمہارے اعمال, اس کی سزا تمہیں ملے گی. یہ تمہارے اعمال ہیں, اور یہ اعمال ایسے ہی ہوا میں نہیں اڑ جائیں گے کہ عمل کیا اور ختم. غیبت کی, اب غیبت کہاں باقی رہی, اڑ گئی ہوا میں. زنا کا عمل کیا, ختم ہو گیا, کہاں ہے وہ عمل. نماز پڑھی وہ اب کہاں رہی, ذکر کیا وہ کہاں رہا, اعتکاف کہاں رہا, ختم کہاں ہے, کہیں نظر نہیں آتا. یہ تمہارے اعمال ہیں. احصیھا لکم, میں ان اعمال کو تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں, گن رہا ہوں, ضبط کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا, ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے قبروں سے, سب کو. اور اللہ تعالی شانہ ان کے تمام اعمال کی ان کو خبر دے گا, ایک ایک چیز کی خبر دے گا. یونبؤ الانسان یومئذ بما قدم واخر, جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا, ہر چیز کی اللہ تعالی شانہ انسان کو قیامت کے دن خبر دیں گے. اور اتنی باریکی سے ان اعمال کو گنا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر خیر اس نے کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا دوسری دنیا میں, اور ایک رائی کے دانے کے برابر شر کا کام کیا ہوا ہوگا وہ بھی دیکھے گا آخرت میں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, انصاف کے لیے ہم میزان کو رکھیں گے, میزان کو قائم کریں گے, ترازو کو قائم کریں گے قیامت کے دن. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہوگی ہم اس کو ضرور لے آئیں گے. اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. اچھائی کا سامنا تو خوشی سے کرے گا, لیکن برائی کا سامنا کیسے کرے گا. وکفا بنا حاسبین, اور حساب لینے والے ہم کافی ہیں. کہے گا اس وقت مال حضل کتاب, وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا, ہم اس کے لیے ایک کتاب کو نکالیں گے قیامت کے دن جس سے وہ ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ کتاب کھلی ہوگی, اور ہم اس سے کہیں گے اقرا کتابک, اپنے نام اعمال کو خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تیرا حساب لینے کے لیے آج تو ہی کافی ہے. کتاب پڑھ, کتاب پڑھتا جا, تجھے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو جب وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا, اپنے نامے اعمال کو دیکھے گا, تو کہے گا کہ مال حضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مال حضر کتاب, یہ کتاب تو عجیب و غریب ہے, یہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو, مگر یہ کہ اس نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. یہی لفظ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, میں تمہارے اعمال کو ضبط کر رہا ہوں, ضبط کر رہا ہوں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. لوگ تو ان اعمال کو بھول چکے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کو منضبط کر رکھا ہے, اور جب وہ اس کتاب کو پڑھیں گے, اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر ان کا حافظہ بھی ان کو ساتھ دینے لگے گا کہ ہاں یار یہ تو میں نے کیا تھا, یہ بھی میں نے کیا تھا, یہ بھی میں نے کیا تھا. مال ھذا الکتاب, یہ کتاب عجیب کیا ہو گیا اس کتاب کو, یہ تو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو, مگر یہ کہ اس نے اس میں محفوظ کر لیا ہے سب چیزوں کو. ووجدوا ما عملوا, ما عام ہے, ووجدوا ما عملوا, انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوا ہوگا وہ ان سب چیزوں کو پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا, جو کیا ہوگا وہی اس میں ہوگا. یہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ تم ذرا غور و فکر کر کے لکھنا, اپنی سمجھ کے مطابق لکھنا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن پر پکڑ ہوتی ہے, اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن پر پکڑ نہیں ہوتی, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر نہ پکڑ ہے نہ اس کے اوپر کوئی بدلہ ہے. کچھ چیزیں وہ ہے کہ جن کو کرنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے, کچھ چیزیں وہ ہے جن کو کرنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے, اور کچھ چیزیں مباح ہیں. مباح کہ اگر کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو نہ اس پر پکڑ ہے نہ اس پر کوئی ثواب ملتا ہے, نہ اچھی نیت ہے نہ بری نیت ہے, اور بیٹھ کر کے پولیٹکس کی بات کر رہا ہے, نہ اچھی نیت نہ بری نیت اور پولیٹکس کی بات کر رہا ہے ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے. اب اس پر نہ اجر ملے گا نہ آخرت میں پکڑ ہوگی, اگرچہ وقت جیسی قیمتی نعمت اور قیمتی سرمایہ کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے, اور اس پر ندامت ضرور ہوگی. تو ان فرشتوں کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر کر کے لکھنا کہ یہ ایسا عمل ہے جس پر اجر ملنے والا ہے تو لکھنے, اور یہ ایسا عمل ہے جس پر پکڑ ہونے والی ہے تو لکھنے, اور یہ ایسا عمل ہے جس پر نہ پکڑ ہے نہ اجر ہے تو اس کو کیوں لکھیں ہم خاموں کا. نہیں, ان کو حکم یہ ہے کہ ہر چیز لکھو. تو میں پہلے مرحلے پہ ہر چیز کو لکھا جاتا ہے, اور دوسرا مرحلہ آتا ہے جب اس میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے کہ مباح چیزوں کو نکال دو, اس لیے کہ اس پر نہ پکڑ ہے نہ اس پر کوئی اجر ہے, اور باقی ساری چیزیں رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تم اچھے اور برے اعمال دنیا میں کر سکتے ہو, اور تمہارے اچھے اور برے اعمال جو کچھ بھی تم کرو گے یہ تمہارے اعمال ہیں. اگر اچھے ہیں تو اجر ملے گا, برے ہیں تو پکڑ ہوگی. ایک ایک عمل کو میں منضبط کر رہا ہوں, ایسا مت سمجھنا کہ تو کیا ہو گیا اس دنیا سے ہم جائیں گے ہی نہیں. نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, آنا تو پڑے گا, اور جب تم آؤ گے تو وہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ ثم اوفیکم ایاہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارا اجر پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا, پورا پورا دیا جائے گا.
اب جب اجر تمہیں ملے گا، بدلہ ملے گا، ریٹریبیوشن ملے گا، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا، تو اس وقت فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ذلک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. ایمان اور عمل صالح، یہ ہماری زندگی کا لب لباب ہونا چاہیے، اور اس مرحلے سے میرے بھائیو ہم سب کو گزرنا ہے. موت بھی آئے گی، قبر بھی آئے گی، برزخ چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں، اور پھر قیامت کے دن کا حشر، اللہ کے دربار میں حساب، اور پھر جہنم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ ایک مرتبہ میں بہت روئی، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رو پڑی، آخرت کے عذاب کو یاد کر کے روئی، صدیقہ، لیکن پھر بھی ڈر تھا آخرت کا کہ کیا ہوگا، روئی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کا عذاب یاد آ گیا اور ڈر سے میں رونے لگی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کو آپ کے گھر والے یاد آئیں گے؟ یعنی قیامت کا دن تو بڑا ہولناکی والا دن ہوگا، لیکن آپ سید المرسلین ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی اس دن؟ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر والے یاد آئیں گے یا نہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو تو مجھ سے بہت محبت ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مجھے میرے گھر والے بھی یاد آئیں گے، تو مجھے کچھ اطمینان ہو جائے گا کہ ان کو میں یاد آؤں گی اور یہ مجھے ڈھونڈیں گے کہ عائشہ کہاں ہے، اور میرے لیے ہو سکتا ہے کہ سفارش کرے جس کے نتیجے میں میری نجات ہو جائے. اب عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بڑے بڑے صحابہ پر ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری کوئی خاص قدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو زبان سے سن ہی لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، تو آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کہا عائشہ سے ہے. کہا اس کے بعد؟ تو کہا عائشہ کے باپ سے. سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. نہیں تو انہوں نے سوال پوچھا کہ من الرجال، میں تو مردوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں میں تو نہیں؟ تو کہ نہیں، اگر مردوں کی بات ہے تو پھر عائشہ کے ابا سب سے زیادہ محبت ان سے ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا چلا گیا کہ پھر ابو بکر کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا فلاں. اور ان کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا فلاں. ان کے بعد تو فلاں. کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اگر یہ سوال کا سلسلہ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ لسٹ میں سب سے آخر میں میرا نام ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب میں خاموش ہو جاؤں. عائشہ سے اتنی محبت. اور مقام بھی اونچا تھا عائشہ کا، یہ وہ میاں بیوی والی محبت کی وجہ سے بہت، وہ بات نہیں تھی، مقام بہت اونچا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں میری ازواج میں سے کسی بھی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں، اس وقت جبریل میرے پاس نہیں آتے، لیکن عائشہ کے ساتھ جب لیٹا ہوا ہوتا ہوں تو اس وقت جبریل آتے ہیں وہی لے کر. اسی لیے جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میری باری کس کے یہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ آج میمونہ کے یہاں ہے، کل ام سلمہ کے یہاں ہے، پرسو فنا کے یہاں ہے، لیکن اخلاق کتنے اونچے تھے، اللہ اکبر، کہ عائشہ بھی میری بیوی ہے، یہ بھی میری بیویاں ہیں، مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہوگی لیکن ان سے بھی مجھے محبت ہے، میں انہیں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، تو میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں جب تک بیمار رہوں عائشہ کے گھر چلا جاؤں، ان کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے پوچھتے تھے کہ اینا انا غدن، کل میں کس کے یہاں ہوں، پھر پوچھتے تھے کہ اینا انا غدن، اب کل کس کے یہاں، تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو ذہانت کتنی ہوگی، سمجھ گئیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت وہاں جانا چاہ رہے ہیں عائشہ کے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پوچھنا بند کر دیجئے، ہم سب خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، تو اس پر محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جانے کا تقاضا کیوں کر رہے تھے، اس کی وجوہات بیان کی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آخری ایام تھے، آپ سمجھ چکے تھے کہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں، اور ان چند دنوں میں کسی وقت بھی حضرت جبریل کو دین کی تکمیل کے لیے کوئی وحی لے کر آنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور میں بیمار ہوں، اکثر بستر میں رہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عائشہ میرے ساتھ سوئی ہوئی ہو یا میری بیوی میرے ساتھ سوئی ہوئی ہو، تو جبریل کو آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور اگر میں عائشہ کے یہاں چلا جاؤں تو بستر سے باہر ہوں گا تب بھی جبریل آ سکے گا، اور بستر کے اندر ہوں گا تب بھی جبریل آ سکے گا، تو عائشہ سے تو اتنی محبت تھی، اتنی محبت، اور پھر نظام بھی اللہ نے ایسا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انتقال سے بالکل عین انتقال سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو سب سے آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میرا تھوک تھا، اللہ تعالی شانہ نے میرے اور آپ کے تھوک کو جمع کر دیا، آپ کو مسواک کا تقاضا ہوا تو میں نے مسواک کو چبایا، خدمت چبا کر کے نرم کیا تاکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، تو کہا اس پر میرا تھوک لگا ہوا تھا، اسی کو آپ نے استعمال کیا، یہ مسواک کی اہمیت کہ اللہ کو ملنے سے پہلے بول نہ سکے کہ مجھے مسواک دو، ایسی حالت تھی، بالکل زبان بھاری ہو گئی تھی، لیکن مسواک کی طرف دیکھتے رہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جب آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو دیکھتے رہے، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک، اور پھر سینے پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر انتقال ہوا، گود میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس دن انتقال ہوا اس دن باری حضرت عائشہ ہی کی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو بہت محبت تھی، اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کے متعلقین قیامت کے دن یاد آئیں گے کہ نہیں، اس ہولناکی کے ماحول میں، ان سے تو بہت پیار تھا، اس لیے ان کو امید تھی کہ اگر میں یاد اگر کہہ دے کہ ہاں تو یاد آئے گی تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ پھر تو کسی طرح میری نجات ہو جائے گی، کیوں، اس لیے کہ عائشہ تو عائشہ ہے، امت سے کتنا پیار تھا وہ دیکھیے آپ، امت سے کتنا پیار تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے اختیار دیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لو، یا تو یہ کہ آج ہی میں تم سے وعدہ کر لوں کہ تمہاری آدھی امت بشرطے کہ ایمان کے ساتھ آئے، تو جتنے لوگ ایمان کے ساتھ آئیں گے ان میں سے 50% کو 100% جنت میں داخل کر دوں گا، اور باقی 50 کا حساب ہوگا، فضل عدل جو بھی معاملہ ہوگا، ایک چوئس تو یہ ہے آپ کے پاس، اور دوسری چوئس یہ ہے کہ 50% والی بات ختم کر دو اور میں آپ کو شفاعت کا حق دوں، آپ قیامت کے دن سفارش کیجئے، ہو سکتا ہے قبول کروں، ہو سکتا ہے نہ کروں، ہو سکتا ہے کروں، ہو سکتا ہے نہ کروں، قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، امید تو یہی ہے کہ ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی بڑے لاڈلے تھے اور لاڈلے ہیں اللہ تعالی شانہ ہو کے، اب یہ پہلی چوائس جو ہے اس میں 50% کے جنت میں جانے کا یقین اور باقی 50% کی گڑبڑ، اور سفارش کی شکل میں یہ ہے کہ قوی احتمال ہے کہ سب کی سفارش قبول ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ وہ 50% والی بات رہنے دیجئے، شفاعت مجھے دے دیجئے تاکہ میں پوری امت کے لیے شفاعت کر سکوں. میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رحمت والے نبی کے دین، اس محبت والے نبی کی سنتوں کے ساتھ جو ہم معاملہ کر رہے ہیں، اس پر کچھ اب غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور غور و فکر کر کے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اتنی رحمت والا، اتنی رحمت والا نبی، اتنی رحمت والا نبی کہ جہاں دیکھو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، جہاں دیکھو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے. اگر ان واقعات کو بیان کرنا شروع کروں تو موضوع دوسرے رخ پر چلا جائے گا. سفر میں بھی امت کو یاد کرے، حضر میں بھی، دن کو بھی یاد کرے، رات کو بھی، زمین پر بھی یاد کرے، آسمانوں پر بھی. یہ ہمارا پیارا نبی، ہم سے پیار کرنے والا نبی، محب و محبوب. میرے بھائیو یہ جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت کو سیکھو، اس شریعت کو سینے سے لگاؤ، اور سینے سے لگانے کا مطلب یہ کہ اس شریعت کو سیکھو، صحیح علم حاصل کرو صحیح طریقوں سے، اور پھر اس شریعت کو زندگی میں جگہ دو، اس دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس زندگی پر پیار محبت سے لاؤ، اپنے اہل و عیال کو لاؤ، اپنے رشتہ داروں کو لاؤ، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، اپنے پڑوسیوں کو لاؤ. اور یہ دین جو ہے، دین یہ سراپا رحمت ہے، یہ شریعت سراپا رحمت، یہ تعلیم سراپا رحمت. اگر مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ دین آ جائے تو رحمت عام ہوگی، رحمت عام ہوگی، مسلمانوں کو بھی نفع پہنچے گا، غیر مسلموں کو بھی نفع پہنچے گا. اسلام ظلم نہیں سکھاتا. اس حدیث قدسی میں سب سے پہلی بات جو حق تعالی شانہ نے فرمائی ہو کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم کیسے دے گا؟ اگر کوئی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام معصوموں کو قتل کرنا نہیں سکھاتا. اسلام تو اچھی اچھی تعلیمات سکھاتا ہے، اسلام تو حیوانوں کو بھی انسان بناتا ہے، حیوانوں کو انسان بناتا ہے. جو جہالت کی وجہ سے حیوان بن جاتے ہیں اور لوگوں کی پراپرٹی پر، لوگوں کی اموال پر دست درازی کرتے ہیں، عورتوں کی عصمتوں کو لوٹتے ہیں، اور جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے حیوانوں کو انسان بناتا ہے. تیری فیاضین ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضین ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا وہ زمانے کے امام ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عمر، تو خطاب کا وہی تو بیٹا ہے کہ جب اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتا تھا تو ایک آدھ اونٹ گم کر کے آتا تھا تو خطاب تجھے تماچا رسید کر کے کہتا تھا کہ عمر تو اتنا نکما کہ تجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت اور اسلامی شریعت کی برکت کہ اس کی وجہ سے آج تو انسانوں بھی حکومت کر رہا ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اسلام تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ نہیں، مردوں کو مسیحا بناتا ہے، زندہ کرنے والا بناتا ہے. اسلام برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتا ہے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اسلام تو ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آیا ہے، ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے آیا ہے. ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اس مسلم امت کو اللہ نے کیوں بنایا اور اس کی کیوں تشکیل دی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو کیوں وجود دیا؟ لنخرج العباد، تاکہ ہم بندوں کو نکالے. من عبادت العباد، بندوں کی غلامی سے، بندوں کی غلامی سے نکال کر ان کو آزاد کرے. الى عبادت رب العباد، اور ہم صرف ایک کا غلام بنائے. انسانوں کی غلامی چھوڑو، اللہ کی غلام بن جاؤ. ومن ضیق الدنیا الى سیات الاخرہ، اور انسانوں کو دنیا کی تنگی سے نکالے کہ تم نے اس تنگ دنیا کو مقصود بنایا ہے، نکلو اس سے. اس مقصود دنیا، دنیا کو مقصود بنایا. دنیا کیا ہے؟ دنیا اگر پوری دنیا پر بھی کوئی حاکم ہو جائے، پوری دنیا کسی کے قبضے میں آ جائے، وہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پیچھے کھپا رہے ہو؟ اپنی صلاحیتیں سیعت الاخرہ، آخرت کی وسعت کی طرف تم لاؤ. آخرت کی وسعت، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اسے اس دنیا کے برابر 10 گنا جنت ملے گی، اس کی طرف آؤ. کس چکر میں تم پڑے ہوئے ہو؟ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے، اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ہر قسم کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر صرف رب کی غلامی میں لائے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو تنگی سے نکال کر وسعتوں کی طرف لائے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ظلم کا خاتمہ کرے اور عدل و انصاف کو عام کرے. تو میرے بھائیو، اس نبی کی اتنی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نبی کی لائی ہوئی شریعت، اس نبی کے لائی ہوئے دین کو سینے سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اسے سیکھیں. اس میں بہت کوتاہی، سیکھنے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. ہر شخص طالب علم بن جائے، ہر شخص یہاں سے معاہدہ کر کے جائے، وعدہ کر کے جائے کہ آج سے ہم طالب علم ہیں. جو درس نظامی سے فارغ ہو چکے وہ حضرات بھی طالب علم بنے اور طالب علم رہے مرتے دم تک. جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مع المحبرۃ الی المقبرہ، قبر قبر تک طالب علم رہو، علم کو بڑھاؤ. علماء کو بھی اپنا علم بڑھانا چاہیے، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اور جو نہیں پڑھتے پڑھاتے ان کو بھی علم بڑھاؤ، اور عوام بھی اپنا علم بڑھائیں. ہر شخص طالب علم بنے، اور طالب علم بنے عمل کی طلب کے ساتھ، طالب علم بنے عمل کی طلب کے ساتھ. جو چیز سیکھے اس پہ عمل کرو، جو چیز سیکھے اس پہ عمل کرو. ایک طرف تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں طالب علم رہوں گا قبر تک، یہ تو علم کی حالت. اور عمل کی حالت کیا ہے؟ عمل کی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے کپنگ کرانا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس وقت کپنگ کرائیں گے اور خون نکلے گا تو آپ کمزور ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی حدیثیں میں نے حاصل کی ہیں ان میں سے کوئی حدیث نہیں جس پر میں نے عمل نہیں کیا سوائے اس حدیث کے. ابھی ایک حدیث رہ گئی ہے عمل کرنے کی، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اس پہ بھی عمل کر لوں. اور انہوں نے کپنگ کرایا، پھر کپنگ کرایا، بیمار نہیں تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کرایا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کپنگ کیا، ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 1 دینار دیا، جو اس زمانے کے اعتبار سے کپنگ کی جو اجرت تھی اسے بہت زیادہ تھی، 1 دینار. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی جو کپنگ کرانے کی اجرت تھی وہ 1 دینار سے کم ہی تھی، لیکن آپ نے جیب سے نکال کر 1 دینار دیا کہ میرے آقا نے بھی کپنگ کرانے والے کو 1 دینار دیے تھے، میں بھی تمہیں 1 دینار دیتا ہوں. علم بھی اعلیٰ درجے کا، عمل بھی اعلیٰ درجے کا. اسی لیے ہم صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہاں لیسٹر کی اسلامک دعوی اکیڈمی میں بیٹھ کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک وقت میں اس درس حدیث کے دوران ذکر کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شانہ چمکاتے ہیں، 4 چاند لگاتے ہیں ان کے ناموں کو. اور جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو سینہ جو ہے خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے، ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا ذکر ہماری زبان پہ آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو آپ کے متعلقین یاد آئیں گے یا نہیں؟ تو بھائی یہ کام کرو گے کہ نہیں؟ جی اس پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو سینے سے لگا. اور کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے, بس اتنا کرنا ہے. رحمت عام ہوگی, رحمت عام ہوگی, اس لیے کہ رحمت کا پیغام ہے, یہ محبت کا پیغام ہے. ہمارے نبی جس پیغام کو لے, رحمتوں کا پیغام, محبتوں کا پیغام, سلامتیوں کا پیغام. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلی چیز جو میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ, سلامتی پھیلاؤ. افشوا السلام, سلامتی پھیلاؤ, پیس کو عام کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. دیکھو یہ بھی پیس ہے کہ نہیں, رحمت ہے کہ نہیں, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, لڑائی جھگڑا نہیں رشتے داروں میں. دیکھو یہ بھی سلامتی کی بات ہے کہ نہیں, اور سب کچھ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا. پیس کو پھیلاؤ, سلامتی عام کرو, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو. اور اپنی صرف ایک ہی چیز اللہ کی, وصلوا باللیل, اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو تہجد کی. والناس نیام, جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, تدخل الجنت بسلام, یہ کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. کیسی کیسی پیاری تعلیمات, کیسی کیسی سلمن قطعت. تیرا وہ رشتے دار جو تجھ سے اب تعلق توڑے, اس کے ساتھ تو تعلق کو جوڑ. سلمن قطعت, لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. صلہ رحمی کرنے والے رشتے دار کے ساتھ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے, یہ صلہ رحمی نہیں. حقیقی اور اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتے دار جو تجھ سے رشتہ ناتا توڑے, اس کے ساتھ تو صلہ رحمی کرے. سلمن قطع, جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. وعفو عمن ظلمک, جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر. واحسن من اساء الیک, اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. یہ تعلیم, یہ تعلیم ہے میرے بھائیو, یہ ایک مسلمان کی یہ تعلیم تشکیل کرتی ہے. ایک مسلمان کو یہ تعلیم مولڈ کرتی ہے, ایک مسلمان کو یہ تعلیم مسلمان بناتی ہے. تو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم, جنت کن کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی جو ابرار ہوں گے. اور ابرار کون ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ لا یذون الذر, جب ایک شخص, ایک مسلمان مقام ابرار پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اتنا نرم دل ہو جاتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمارے اوپر فضل فرمائے, ہمارے اوپر فضل فرمائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کے متعلق, لیکن آپ کو تو بھائی پھر میں بھول گئے, آپ کرو گے کہ نہیں؟ جی اپنے آپ کو وابستہ کرو علم سے, علم سیکھو, اچھی اچھی کتابیں پڑھو. علماء کے پاس ہر شخص طالب علم ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ جنت میں بہت اونچے درجے آپ کو ملے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ اس مبارک وقت میں. گھر میں بھی نیت کرو اونچے درجے. سب سے اونچا درجہ کون سا ہے جانتے ہو؟ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا. اور ہم لوگوں کے لیے سب سے اونچا درجہ انبیاء کے بعد والا درجہ. یہ ہمارے, ہم انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طالب علم ہونے کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اس لیے آج سب طالب علم بننے کی نیت کر لو. کون بنے گا بھائی طالب علم؟ طالب علم بنو, طالب علم بنو, علم حاصل کرو, علم سے وابستگی اختیار کرو اور اس پر پھر عمل کرو, اور عمل کر کے دوسروں کو عمل کراؤ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کو یاد رکھیں گے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے متعلقین کو یاد تو رکھوں گا, مجھے یاد آئیں گے, لیکن تین مقام ایسے ہوں گے کہ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہو گیا رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے سبق جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ طے کر لو کہ آج سے اچھے اچھے کام کرنا ہے, اللہ کا بننا ہے, اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے, اور اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑا کر اسی سے اپنی دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں مانگنی ہے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين. ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے یا رحم الراحمین. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیرا احسان مانتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے در پہ لایا ہے, پورے 10 دن کے لیے لایا ہے, ہم میں سے بعضوں کو چند دنوں کے لیے لایا ہے اور ہم میں سے بعضوں کو روزانہ چند گھنٹوں کے لیے لاتا ہے. الہ العالمین جتنی بھی مدت ہو لیکن تو ہمیں اپنے در پہ لاتا ہے, نالائکی کے باوجود, نا اہلیت کے باوجود, غیر مستحق ہونے کے باوجود. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, احسان مانتے ہیں, لیکن الہ العالمین, الہ العالمین تیرے در پہ آئے ہیں, ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں, ہم تیرے در کے بھکاری ہیں, ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین ہم تجھ سے تیری ذات کو چاہتے ہیں. اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما, اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما, اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ, اے اللہ ہم تیری طلب لے کر آئے, ہم تجھے چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارا ہو جا, اے اللہ ہمارا ہو جا, اے اللہ ہمارا ہو جا, ہم بھی تیرا بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین ہمارے نام اعمال میں جو برائیاں ہیں ان پر قلم پھیر دے, اے اللہ قلم پھیر دے, اے اللہ قلم پھیر دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے الہ العالمین, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے الہ العالمین, تو ہمیں معاف کرے گا, تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, اپنا بنا لے, اپنا بنا لے, علم سے وابستہ فرما دے الہ العالمین, علم پر عمل کرنے والا بنا دے, پورے عالم میں اس علم کو پہنچانے والا بنا دے الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین. ہمارے متعلقین کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے, ہم سے امید رکھنے والوں کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے الہ العالمین, اپنوں کو, اپنوں کو, پرایوں کو, سب کو عطا فرما دے الہ العالمین. ہماری مخالفین کو بھی یہ نعمتیں عطا فرما دے الہ العالمین, مسلموں کو, غیر مسلموں کو, سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دے. یا رب الرحیمین ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے, قبول فرما لے, ہمیں بھی قبول فرما لے الہ العالمین, قبول فرما لے الہ العالمین, الہ العالمین. قبولیت کے, حسن خاتمے کے, دین پر استقامت کے, توبہ کے دائمی فیصلے فرما دے, دائمی فیصلے فرما دے, دائمی فیصلے فرما دے. جو چند گھڑیاں رہ گئی ہے الہ العالمین, الہ العالمین ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ان میں غلطیوں سے بچا لے, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے, زندگی کے جتنے لمحات رہ گئے ہیں ان میں بھی الہ العالمین تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع والعليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.